اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قیام سے قیام تک میں آج ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہماری موضوع بحث شخصیت ہے نعمان ابن بشیر کی۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا مرزا عسکری صاحب، ان سے نعمان ابن بشیر کی شخصیت پہ چند سوالات کریں گے اور ان کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم مولانا۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مولانا صاحب، کوفے کا والی ہے نعمان ابن بشیر، کیسی شخصیت ہے؟
نعمان بن بشیر ابتدائی سے اس کی شخصیت بہت مثبت نہیں تھی، اور اگر ہم اس کو، کیونکہ دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ایک معیار بن گئی تھی اچھے اور برے لوگوں کے درمیان فرق کا، کیونکہ یقینی سی بات ہے کہ جو بھی حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ ہوا گویا اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل طور پہ اطاعت کی، شرط یہ ہے کہ آخری وقت تک باقی رہا۔ اور جو بھی مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ نہیں ہوا، چاہے وہ ڈر کر، خوف کے سبب، جو بھی سبب رہا ہو، اگر ہمراہ نہیں ہوا اور وہ آگاہ بھی تھا، تو یہ معیار ہے اس کی شخصیت کے منفی ہونے کا۔
جی ہاں، بالکل۔
تو نعمان بن بشیر ایک شخص، ایسا شخص تھا جس کو اس پیمانے پہ اگر ہم تولیں تو اس کی شخصیت ایک منفی شخصیت تھی، اور خود اس کا آپ یہ دیکھیں اموی حکومت کا گورنر ہونا خود یہ دلیل ہے اس کی شخصیت کے منفی ہونے کی، اور اس میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنی تاکید کی ہے، معصوم کا دور ہے، ایک شخص نے، ہارون رشید کا زمانہ تھا، منصور دوانیقی کا زمانہ تھا، کہ جب ایک شخص نے اس کو، وہ اونٹ کرائے پہ دیا کرتا تھا،
جی،
اور جب منصور دوانیقی اس کا اونٹ لے کے حج پہ گیا تو امام سے اس نے کہا کہ مولا ہم اونٹ اپنا کرائے پہ دیتے ہیں، آپ کی اجازت ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ تم جب اونٹ اس کو دیتے ہو تو تمہاری یہ امید رہتی ہے اور تمنا یہ رہتی ہے کہ وہ صحیح اور سالم واپس آ جائے تاکہ تمہیں تمہارا اونٹ مل جائے، گرچہ تم کو اس کی زندگی عزیز نہیں ہے، تم کو تمہارے اونٹ عزیز ہیں، لیکن اب کیونکہ تمہارے اونٹوں کی زندگی اور اونٹوں کی سلامتی اور تمہارا سرمایہ گویا کیپٹل تمہارا اس کی زندگی سے وابستہ ہے۔ کہتے ہیں یہ بھی ایک ظالم انسان کی سلامتی کی تمنا میں شمار کیا جاتا ہے اس کو،
بالکل
یہ بھی صحیح نہیں ہے۔
ہاں، تم اپنی جان سے، زبان سے نہیں، بلکہ تم اپنے کاروبار کے ذریعے
بھی اس کی سلامتی کی تمنا نہ کرو۔ تو اب آپ دیکھیں جب معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ظالم حکمرانوں کی اس حد تک مخالف ہیں، اور اس حد تک مخالف اپنے شیعوں کے لیے کہ ظالم حکمرانوں کے ہمراہ نہ رہیں، تو چے جائے کہ ایک شخص، البتہ جناب علی بن یقین کا ایک الگ مستقل واقعہ ہے، وہ بھی خصوصی پرمیشن ملی اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی اجازت دی ساتویں امام نے، وہ الگ ایک موضوع اپنے آپ میں، لیکن قاعدہ اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت یہ رہی ہے کہ اپنے شیعوں کے لیے کبھی بھی آپ نے ظالم حکمرانوں کی تائید کو قبول نہیں کیا۔ چے جائے کہ ایک شخص مخالف بھی ہو اور باقاعدہ طور پہ حامی ہو ظالموں کا، یہ تو اپنی، بہرحال کوئی مقایسہ نہیں ہو سکتا۔ نعمان بن بشیر کے لیے جانتے ہیں آپ، روایات میں جو تاریخ نقل ہوئی ہے اس میں دو طرح کے الگ الگ تصور پیش کیے گئے، اور دو الگ الگ شخصیت کے عنوان سے، یعنی گویا دو الگ الگ بیان ہے کہ جس سے انسان جب تک ان کا موازنہ نہ کرے اور ان کو غور سے نہ دیکھے تو ممکن ہے ایک شخص دھوکا کھا جائے۔ تاریخ طبری میں ملتا ہے کہ نعمان بن بشیر ایک پارسا، متقی، پرہیزگار انسان تھا، یعنی اس کی شخصیت کو ایک معتبر شخصیت کے عنوان سے بتایا جا رہا ہے، جبکہ آپ دیکھیں دوسری تاریخوں میں جو اور معتبر تاریخیں ان میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ متقی پرہیزگار نہیں تھا بلکہ ایک مکار و فریبکار انسان تھا۔ اور جیسا کہ میں نے ابتدا میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہر فضیلت کا معیار جو ہے وہ کیا ہے؟ کردار
ہے، یعنی کردار ہے،
نہ صرف تقویٰ کردار، ہر فضیلت کا معیار ولایت کا کون حامی ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس فضیلت ہے اور ولایت کا اگر وہ حامی ہے تو یہ فضیلت اپنے آپ میں اعتبار و ارزش اور مقام رکھتی ہے، لیکن اگر کسی کے پاس فضیلت ہو اور وہ ولایت کا حامی نہ ہو تو پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ نعمان بن بشیر، اگر آپ دیکھیں اس کے بیانات جو اس نے باقاعدہ جب جناب مسلم کوفے میں وارد ہوئے ہیں اور مسلم جناب مسلم کے ہاتھ، جناب مسلم بن عقیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ جب لوگوں نے بیعت کرنا شروع کی، تو اس نے جا کے دارالعمارہ پہ لوگوں کے درمیان ایک تقریر کی، اور تقریر میں اس نے لوگوں سے کیا کہا کہ دیکھو اگر تم، یعنی کتنا سیاس انسان تھا کہ اگر تم میری بات کو یوں مان لو تو بہت اچھی بات ہے، میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، آپ دیکھیں اس کے جملے، میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں تاکہ آؤ اپنے امام وقت کی مخالفت نہ کرو، اپنے امام وقت کی بیعت شکنی نہ کرو. آپ تعجب کریں گے کس کو کہہ رہا ہے وہ امام وقت؟ یزید کو کہہ رہا ہے، یزید کی طرف سے اپوائنٹڈ گورنر تھا، یزید کی طرف سے نعمان بن بشیر یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں تم سے جنگ نہیں لڑوں گا، کوئی خونریزی نہیں کروں گا اور میرا یہ منشا بھی نہیں ہے، لیکن میں تمہیں یہ آگاہ کر رہا ہوں کہ امام وقت کی مخالفت نہ کرو، اس کا انجام بہت برا ہوگا. یعنی آپ خود محسوس کیجئے کہ کتنا مفہوم بدل دیا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہبری کا جو واقعی تصور تھا، جو سلسلہ چلا تھا سقیفہ کے بعد سے، تو باقاعدہ امام وقت کے عنوان سے اور اس نیت کے ساتھ یزید کی حمایت کر رہا، یزید کی تائید کر رہا اور لوگوں کو بھی یزید کی طرف بلا رہا ہے. اب دیکھیں نعمان بن بشیر کتنا سیاس انسان تھا اور کتنے فتنہ تھا اس کے وجود میں اور کس قدر فتنہ پرداز انسان تھا. یزید نے اس کو کوفے کا گورنر اپوائنٹ کیا تھا. جب جناب مسلم کے ہاتھ لوگوں نے بیعت کرنا شروع کی اور لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھ بیعت کی اور کثیر تعداد میں لوگ بیعت کر رہے تھے، تو اس نے دیکھا میرے خلاف حالات میرے حق میں نہیں ہیں، اور گویا میرے خلاف حالات جا رہے ہیں.
جی
تو اس نے ایک چال چلی، یہ جاتا لوگوں کے درمیان تقریر کرتا ہے کہ دیکھو میں کسی کا خون نہیں بہاؤں گا، میں کوئی خون ریزی نہیں کروں گا، میں جنگ کے لیے آمادہ نہیں ہوں، ہاں اگر کوئی مجھ سے لڑنے آئے گا اور کوئی جنگ کے لیے آمادہ ہوگا تو پھر میں آخری وقت کے تک، اپنے آخری دم تک اس سے لڑوں گا اور اس کا مقابلہ کروں گا،
آخری قطرے تک،
اپنے آخری قطرے تک اس کا مقابلہ کروں گا. لیکن میں تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں، آگاہ کرتا ہوں کہ اپنے امام وقت کی مخالفت سے گریز کرو اور ڈرو، اس کا انجام بہت برا ہوگا. آپ یہ غور کریں کہ امامت کے مفہوم کو اس دور میں کیا حالات تھے کہ امامت کا مفہوم بالکل بدل دیا تھا. ایک حاکم جائر ظالم انسان کو امام وقت بتا رہا ہے ایک طرف، دوسری طرف یہ کہ ہم اس کو دو زاویے سے، دو اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں، یا تو نعمان بن بشیر بہت سیاس انسان اور آگاہ انسان تھا اور بہت فتین انسان تھا، یا یہ کہ بالکل غافل انسان، صرف اپنے مقام اور منصب سے اس کو عشق و محبت تھی. اگر آگاہ انسان تھا تو قصدن اور جان بوجھ کر اس نے گویا یزید جیسے فاسق و فاجر اور ظالم حاکم
وقت
کا امام بتا رہا ہے، گویا امامت کے مفہوم میں کتنا عظیم تصرف ہی نہیں بلکہ امامت کا مفہوم ہی بدل دیا. دوسری طرف یا تو اتنا ناآگاہ شخص تھا کہ اس کو نہیں معلوم تھا کہ امام حق کون ہے اور امام باطل کون ہے، صرف اس کو اپنے تخت و تاج کی حوث تھی. ایسا نہیں ہے، ہم بہرحال جو حالات ہیں اس زمانے کے اور نعمان بن بشیر کی شخصیت جو ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک آگاہ انسان تھا اور جان بوجھ کر یزید کو امام وقت بتا رہا تھا.
جو کوئی جو حکومت میں بیٹھا ہے اور حاکم ہے کسی شہر کا، وہ بچہ تو نہیں ہے،
بچہ نہیں ہے
کہ وہ غلطی کرے گا،
وہ باقاعدہ بنی امیہ کا حامی تھا، یعنی اس قدر. اور پھر اس کے بعد اس نے جب حالات بالکل اپنے خلاف دیکھے اور سازگار نہ دیکھے، تو پھر یزید نے عبیداللہ ابن زیاد کو وہاں کا گورنر بنا کے بھیجا اور پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے. اب دیکھیں نعمان بن بشیر کے لیے جو تاریخ میں بھی جو باتیں نقل کی گئی ہیں، آپ ان کو ایک طرف دیکھیں، دوسری طرف اس کی شخصیت کو دیکھیں، لیکن ایک عجیب چیز جو سامنے آتی ہے کہ جناب مختار کی زوجہ جو تھی، یعنی وہ نعمان بن بشیر کی بیٹی تھی، نعمان بن بشیر جناب مختار کا سسر تھا، یعنی عمرہ جو تھی، اور مصعب بن زبیر جو بصرے میں تھا،
جی
جب جناب مختار نے قیام کیا اور پھر زبیریوں سے جناب مختار کا اختلاف ہوا، کیونکہ زبیری جناب مختار کے حامی نہیں تھے، ان کو بنی امیہ سے بغض تھا اور بنی امیہ سے انتقام لینا تھا، ان کو تخت و تاج حاصل کرنا تھا، اس لیے جناب مختار کا بھی ایک ہی محاذ تھا، جناب مختار بھی بنی امیہ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، اس لیے وہ آل زبیر بھی اور عبداللہ بن زبیر وغیرہ یہ سب ان کے ہمراہ ہو گئے تھے. لیکن جب دیکھا عبداللہ بن زبیر نے کہ جناب مختار کے گویا قدم مضبوط ہو رہے ہیں، جم رہے ہیں کوفے میں، تو اب اس نے خطرہ محسوس کر کے اب جناب مختار کے خلاف بھی بغاوت کر دی. تو خلاصے مصعب بن زبیر جب اس نے جناب مختار کی دو زوجہ جو تھیں ان میں سے ایک نعمان بن بشیر کی بیٹی بھی تھی، دونوں کو گویا اپنی حراست میں لے لیا اور قید کر لیا، تو ایک زوجہ جو تھی پہلی زوجہ اس سے جب پوچھا کہ گویا تمہارا مختار کے سلسلے میں کیا ایمان اور عقیدہ ہے، تو اس نے کہا کہ ہم حاکم تمہارے ایمان کے تابع ہیں، جو تمہارا نظریہ ہوگا وہی ہمارا نظریہ ہوگا. لیکن نعمان بن بشیر جو اتنا فتین انسان تھا، ایک فاسد انسان تھا، ظالم حاکم کا گورنر تھا، اس کی بیٹی عمرہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ دیکھیں آپ خود قرآن مجید میں مسلسل متعدد مقام پہ خداوند عالم نے جو آیت بھی کہی، یخرج الحی من المیت، وہ میت سے مردے سے گویا ایک زندے کو وجود میں لے کر آتا ہے، خدا کی قدرت یہ کہ ایک تو ظاہری مراد یہ ہے کہ مثلا مردہ زمین سے پھر دوبارہ، یا اور بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن اس کی اور ایک مثال ہدایت کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں، ایک انسان جو مردہ ضمیر انسان ہے، گمراہ انسان ہے، اس کے گھر میں ایک مومنہ متدینہ ایک خاتون وجود میں آتی ہے. اور آپ نہ صرف یہ کہ جناب مختار کی شخصیت کا بھی بہرحال انسان پر جب کسی کے ہمراہ ہوتا ہے تو اس کی شخصیت کا اثر بھی ہوتا ہے، حتیٰ مولا کائنات نے علیہ الصلاۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں ایک مقام پہ فرمایا کہ فإن الصاحب یعرف بالصاحب، کہ ایک انسان جو ہے، ایک دوست جو ہے وہ اپنے دوست کے، ایک انسان اپنے دوست کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ لوگ جب ہمراہ ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی شخصیت کا آپس میں ایک دوسرے پر اثر ہوتا ہے. تو جناب مختار کا جو اثر ہوا نعمان بن بشیر کی بیٹی پر، جب نعمان بن بشیر کی بیٹی سے دریافت کیا کہ تمہارا کیا نظریہ ہے، تو اس نے کہا کہ ایک مجاہد مومن اور باعزم اور باکردار انسان ہے مختار. تو جب یہ کہا انہوں نے تو مصعب بن زبیر نے ان کی گردن اڑا دی. تو یہ نعمان بن بشیر کا گویا یہ آپ چہرہ دیکھیں آپ نعمان بن بشیر کا کہ کتنا فاسد انسان تھا.
گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے لیکن یہاں پہ ایک وقت ہوا ہے بریک کا. ناظرین یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، ایک بریک لینا چاہیں گے، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین، چلتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے حصے کی طرف. اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں اس شخص کا، نعمان ابن بشیر کا کیا نظریہ ہے، کیا کانسیپٹ رکھتا ہے اہل بیت کے بارے میں؟
بہت اچھا سوال ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب کوفے والوں نے امام حسین علیہ السلام کو جب خط لکھا، جب آپ مکے پہنچے تھے تو آپ کو خطوط سارے لکھے تھے کوفے والوں نے، اور خط لکھ کے جب رہبری کے لیے بلایا کہ آپ آ جائیے کوفے، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کو بھیجا. اور یہ ساری خبر، کیونکہ دیکھیں نعمان بن بشیر ایک سیاس انسان تو تھا ہی، فتین انسان تو تھا، جاہ طلب بھی تھا اور کمزور بھی تھا ذرا، گرچہ اس نے ظاہر نہیں کیا اپنی کمزوری کو، لیکن اس میں وہ جرأت و طاقت نہیں تھی، اس کو صرف جو لگاؤ تھا اور جو محبت تھی اپنے اقتدار سے تھی، اس کو اقتدار کا بھوکا تھا. لیکن جب جناب مسلم آئے ہیں یہ، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس صرف جناب مسلم، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے نمائندے کے عنوان سے آئے تھے، اس کو یعنی ذرہ برابر بھی یہ گوارا نہیں تھا کہ اہل بیت کا کوئی نمائندہ کوفے میں آ کر حکومت کرے اور اس کے تخت و تاج کو خطرہ ہو، یا مثال کے طور پہ یزید کی مخالفت کرے کوئی آ کے. یہ بنی امیہ کے سرسخت حامیوں میں سے تھا اور بنی امیہ کا وفادار گویا کہیے آپ، بنی امیہ کا وفادار تھا. اور یہی وجہ جو بھی شخص بنی امیہ کا وفادار ہوگا یا کوئی بھی دوسری ظالم حکومت ہو اس کا وفادار ہوگا، وہ قطعاً اور یقیناً اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا حامی نہیں ہو سکتا. اس میں مثال کے طور پہ آپ دیکھیں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بیعت کی لوگوں نے تو اس میں بھی یہ شریک نہ رہا، یعنی گویا اس نے بیعت نہیں کی. یا دوسرے اور مراحل جتنے بھی ہیں، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کا قائل نہیں تھا، یعنی آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو آپ کو جانشینی ملی تھی اس جانشینی کا قائل نہیں تھا، تو اس سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے اچھا خاصا
یہی بلانا چاہ رہا تھا کہ ایسا شخص ظاہر ہے اس کی کردار سے ہر چیز واضح ہے کہ وہ کس طرح کی شخصیت ہے، کیسا انسان ہے. اس طرح کا جو بھی انسان جو جاہ طلب ہو وہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت نہیں کر سکتا، یہ واضح سی بات ہے.
میں ایک بات اور عرض کرتا
چلوں، دنیا میں ایک جو ہے وہ معذرت چاہوں گا، ایک یا تو اہل بیت سے محبت کرے گا تو وہ ساری دنیا بھی چھوڑ دے گا، اور اگر حکومت میں ہے تو حکومت کو پھر اہل بیت علیہ السلام کی
نہیں. اگر ایک بات عرض کرتا چلوں، اگر دنیا بھی ہے اس کے پاس، دنیا ہونا یا نہ ہونا یہ معیار محبت کا نہیں ہے. محبت کا معیاری کہ دنیا کس طرح انسان رکھتا
ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں، اگر حکومت بھی ہے تو وہ حکومت کو چلائے گا اہل بیت
کے راستے پہ، منشا کے لیے.
اور اگر نہیں ہے اور اہل بیت کے غیر سے، اہل بیت کے دشمن سے اس نے اپنے تعلق کو رکھا ہوا ہے، تو وہاں پہ یہ بات حق یعنی بالکل واضح ہے کہ بالکل. لیکن یہ سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اس نقطے پہ لانا چاہ رہا تھا کہ اب مختار ایسے شخص کے گھر میں، مختار کی بیٹی، مختار کی بیوی نمار ابن بشیر کی بیٹی ہے، اب گھر جیسا معاملہ ہے، کبھی ان کے گھر میں اور کبھی ان کے گھر میں، ایسے حالات میں مختار تو خون امام حسین کا انتقام لینا چاہتا ہے، کربلا کے واقعے کا انتقام لینا چاہتے ہیں، نعمان ابن بشیر کس طرح یا رکاوٹ ثابت ہوا ہے
آپ دیکھیں
یا نہیں ہوا، یا پھر یہ کہ نہیں اس نے اس کام کے لیے مختار کو، چونکہ مختار گھر کا آدمی ہے، اس کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اس وجہ سے نعمان ابن بشیر نے یہ رویہ اپنایا کہ مختار کو سپورٹ کیے کہیں پہ. ہمیں کیا تاریخ کس لحاظ سے اس چیز کا احاطہ کرتی ہے؟
میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ دیکھیں آپ، جناب مختار کے قیام کو اگر آپ کو دیکھنا ہے اور نعمان بن بشیر کا کردار اگر دیکھنا ہے تو آپ کو کربلا کے واقعے سے پہلے آنا ہوگا، جب جناب مسلم کوفے میں آئے ہیں.
جی
دیکھیں، جب جناب مسلم کوفے میں آئے ہوں، لوگوں نے ان کے ہاتھ بیعت کی، تو نعمان بن بشیر کا اقتدار کمزور ہوا اور اس نے اپنی جان بچانے کے لیے گویا پھر یزید نے عبیداللہ بن زیاد کو بھیجا، اور وہ جس نفاق و نقاب کے ساتھ آیا، چہرے پہ نقاب ڈال کے آیا، لوگ سمجھتے رہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام علیہ باللہ وہ نقاب کے پیچھے ہیں، اور وہ اس طرح آیا اور اس نے
بالکل
دارالاقامہ جو ہے اپنے اختیار میں لے لیا
رسول کے بھیس
میں. اس سے ابن زیاد جیسی آیا ہے کوفے میں، کوفے میں آنے کے فوراً بعد اس نے کئی ایک کام کیا، کچھ لوگوں کو دارالاقامہ میں بلا کے ڈرایا، کچھ لوگوں کو دارالعمارہ میں بلا کے کچھ لوگوں کو باقاعدہ مال و دولت دی، کچھ لوگوں کو باقاعدہ اریسٹ کروایا، اور دارالعمارہ کے اوپر جو اس نے جا کے تقریر کی، عمومی تقریر، یہ جو لوگوں کو مال و دولت کے ذریعے لالچ دی، یہ خواص تھے گویا قبیلے کی جو معتبر شخصیت ہوا کرتی ہیں اور محترم شخصیت ہوا کرتی ہیں، ان میں سے کچھ کو بلا کے ڈرایا دھمکایا کہ تمہاری جان چلی جائے گی اگر خاموش نہیں رہو گے، کچھ کو بلا کے پیسے دے کے خرید لیا، اور کچھ کو باقاعدہ اریسٹ کروایا، جیسے جناب سلیمان بن سرد خزاعی یا جناب مختار یا اس طرح کی اور بڑی شخصیتیں. اب کہنا یہاں اصل میں غور کی بات یہ ہے کہ جناب مختار جو نعمان بن بشیر کے داماد تھے، اور یا جناب سلیمان بن سرد خزائی وغیرہ جیسی شخصیتیں، ان لوگوں کو فوراً ارس نہیں کیا گیا، یعنی اچانک ایسا نہ ہوا کہ اب عبیداللہ ابن زیاد کوفے میں آیا اور فوراً ارس کروا لیا، بلکہ ان کا ریکارڈ اور رپورٹ ان کی پہلے سے موجود تھی. یہ قابل غور بات ہے. نعمان بن بشیر نے سب لوگ، یعنی ان کے اس کے جاسوسوں نے ان تمام افراد کی جو باقاعدہ معتبر اور شناختہ شدہ اور بڑی شخصیتیں تھیں شیعوں کی کوفے میں، ان کا ریکارڈ باقاعدہ معین ان کا ریکارڈ رکھا، معین کیا، اور وہ عبیداللہ ابن زیاد کے حوالے کیا، جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ عبیداللہ ابن زیاد نے آنے کے فوراً ہی بعد لوگوں کو اریسٹ کرنا شروع کر دیا.
یعنی جب عبیداللہ ابن زیاد کوفے میں وارد ہوئے، اس کے بعد سے نعمان ابن بشیر بالکل ایک کاغذی حکمران حاکم کے طور پہ کام کر رہا ہے
وہ
بس،
پھر
اور اس کی کوئی
پھر وہ
حیثیت
گویا اس کی برکناری ہو گئی اور عبیداللہ ابن زیاد آ گیا
جی.
کہنا آپ یہ غور کیجئے، اس نے جو ریکارڈ جمع کیا تھا، گویا جو شیعوں کی لسٹ اس کے پاس تھی اور جو رہبروں کی اور سرداروں کی قبیلوں کی جو لسٹ تھی اس کے پاس، جو معتبر شخصیتیں تھیں اور جو اس کی یزید کی حکومت کے لیے اور عبیداللہ ابن زیاد کی حکومت کے لیے خطرہ ہو سکتی تھیں، ان کا سب کا نام یکجا اکٹھا کیا اور اس کو عبیداللہ ابن زیاد کے حوالے کیا، جس کے بعد عبیداللہ ابن زیاد نے لوگوں کو اریسٹ کروانا شروع کیا جو معتبر شخصیتیں تھیں. جناب مختار بھی جو قید ہوئے ہیں اسی زمانے میں قید ہوئے ہیں، اور
جی
یہ وہی کام تھا جو اس کے سسر نے گویا نعمان بن بشیر نے انجام دیا تھا.
جی جی،
معرفی پہلے سے ہو چکی تھی ان لوگوں کی، ان لوگوں کو پہلے سے پہچنوایا جا چکا تھا. یہ آپ محسوس کریں، اس سے اندازہ ہو سکتا ہوتا ہے کہ کتنا جاہ طلب انسان تھا اور اس کو اپنے مقام و منصب کا کتنی چاہت اور کتنی لالچ تھی کہ اس نے اپنے داماد کا خیال بھی نہ کیا. جناب مختار اس کے داماد ہیں، اپنے داماد کو بھی اریسٹ کروا دیا. تو اس سے ایک اور بات سامنے آتی کہ بہرحال تخت و تاج اور جاہ و حشم اور مقام و منصب کی لالچ انسان کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے، انسان کسی کو پھر نہیں دیکھتا اور اس کے سامنے کسی کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. اس کے سامنے جو آج دنیا میں سیاست چل رہی ہے، باپ بیٹے کو مروا دیتا ہے، بھائی بھائی کو مروا دیتا ہے، زوجہ شوہر کو، شوہر زوجہ کو، یہ سارے واقعات جو دنیا میں ہمیں نظر آ رہے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ وہی تخت و تاج اور جاہ طلبی اور مقام و منصب کی لالچ ہے جو انسان کو اس بری اور گندی سیاست پہ تیار کرتی ہے، آمادہ کرتی ہے.
جی کیوں معزول ہوا ہے نعمان ابن بشیر؟
نعمان بن بشیر
مختار کی وجہ سے معزول کیا ہے اس کو یا جناب مسلم کی وجہ سے؟ کس وجہ سے
جناب مختار؟ براہ راست جناب مختار کی وجہ سے ان کو معزول نہیں کیا ہے. جناب مسلم جب کوفے میں آئے تو کوفے میں آنے کے بعد بہرحال 30,000 کے مجمع نے ان کے ہاتھ بیعت کی.
جی
تو گویا، اور 30,000 کے مجمع میں کچھ لوگ ایسے تھے جو باقاعدہ، ان کے پیچھے ہزاروں لوگ تھے قبیلے کے.
جی
جناب سلیمان بن سورد خزائی جیسی شخصیتیں، یہ سب معتبر شخصیتیں تھیں.
جی
یعنی اس کو بھی آپ اندازہ کریں، جس جو مقام جناب سلیمان بن سورد خزائی کا تھا وہ مقام جناب مختار کا بھی نہیں تھا اس وقت کوفے میں.
ہاں وہ اس وقت کی برگزیدہ شخصیت،
برگزیدہ شخصیتیں تھیں، شخصیت، اور یہ صحابی رسول بھی تھے اور عابد اپنے قبیلے میں مشہور پرہیزگار انسان تھے. یہ ان افراد نے جب، خصوصاً جناب مختار نے بھی، جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نمائندے جناب مسلم بن عقیل کے ہاتھ بیعت کی، تو یہ بیعت سبب بنی کہ اس کو اپنے اقتدار کمزور نظر آتا گیا اور یہ ڈرا کہ اب اگر میں یہاں رہوں گا تو میری جان کو خطرہ ہو سکتا.
بالکل.
تو گویا پھر یزید کو خط پہنچا اور یزید نے نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا. تو جناب مختار براہ راست سبب نہیں بنے، بلکہ ایک سبب ہیں جو ان ڈائریکٹ اس کے معزولی کا سبب بنے. اگر مثال کے طور پہ جناب مختار جناب مسلم بن عقیل کے ہاتھ بیعت نہ کرتے، ٹھیک ہے، تو بہرحال ان کے ہمراہ جو لوگ تھے وہ نہیں آ پاتے، تو ایک سبب تھا یہ، لیکن اور بھی لوگوں نے بیعت کی تھی جناب مسلم کی. تو ڈائریکٹ اور براہ راست جناب مختار سبب نہیں بنے، لیکن ہاں جناب مختار کے اریسٹ ہونے میں، کیونکہ جانی مانی شخصیت تھی، جناب مختار کے قید خانے میں جانے میں اور وہ قید خانے میں جو سختیاں ہوئیں، اس میں نعمان بن بشیر کا کردار تھا.
یعنی اگر اس کو ہم خلاصہ کرنا چاہیں تو ایک ڈرپوک شخصیت ہے،
ایک کمزور
لیکن
ڈرپوک شخصیت،
تخت و تاج حاصل کرنا چاہتا ہے، ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ حاکمیت اس کے پاس رہے، عہدہ
اس کے پاس
رہے، اور اس کے لیے یہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے،
چاہے اس کا داماد ہی کیوں،
چاہے اس کا اپنا داماد کیوں نہ ہو، چاہے اس معاشرے کے بزرگ اور اشراف اور وہ خواص کیوں نہ ہوں کہ جن کو وہ معاشرہ بہت ہی احترام کی نظر سے دیکھتا ہے،
معاشرے کے
وہ اپنے اس تخت کے پیچھے سب کچھ بیچنے کو، سب کچھ لٹانے کو تیار ہے، لیکن بہرحال اللہ اعلان کسی کے مقابلے پہ نہیں آ سکتا، جنگ نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک ڈرپوک آدمی،
ڈرپوک انسان تھا.
اور اگر آپ دیکھیں تو تاریخ میں ایسے تمام افراد
جی
وہ بزدل اور ڈرپوک ہی ہوتے ہیں
جی،
کہ جن کا هدف اور مقصد الہی نہ ہو،
جی جی یقینا،
جو خدا کے راستے پہ نہیں چلتے،
جی جی
جن کا ہدف ان کا تخت
خود
ان قرآن کا تاج
مجید میں جی بھی اشارہ کیا ہے کہ ان کے پاس خطروں سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں،
طاقت نہیں ہوتی. بہت شکریہ مولانا، آپ سے اجازت چاہیں گے یہاں پہ. بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین کرام، امید کرتے ہیں کہ آج کے پروگرام سے بہت کچھ ہم نے اور آپ نے سیکھا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.